جمعہ 29 جولائی کی سیبین کے ساتھ ماہ فارہ صفدر کا سلام. جب پاکستان میں اربوں ڈالرز کی تعمیرات کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں تو ملک کی سٹیل ملز بند پڑی ہے. مل کے ایک ملازم نے کہا,
سی پیک کو سامنے رکھ کر تو چند امپورٹرز کو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہے ان کا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ اور ملک میں سٹیل بنانے والے واحد ادارے پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. نجکاری کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر نے بی بی سی کو بتایا کہ سٹیل ملز کے دوبارہ چلائے جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی گیس کا منقطع ہونا ہے, جس کے واجبات 40 ارب روپے سے تجاوز کر گئے ہیں. پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کی سی بی اے یونین کے سربراہ شمشاد قریشی نے پاکستان سٹیل ملز کے تناظر میں حکومت پر مفادات کے تصادم کا الزام لگایا.
جب اب سی پیک کی بات کرتے ہیں, سی پیک میں تو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو کون سی ڈیولپمنٹ ایسی ہے جہاں پر سٹیل کی ضرورت نہیں ہوگی اور اکلوتی سٹیل مل آپ کے پاس ہے؟ یہ تو وہ موقع تھا کہ جب حکومت کو اس کی کیپیسٹی انہینس کرنی چاہیے تھی. اسی طرح بے حسی رہتی ہے پاکستان کی مدر انڈسٹری کے ساتھ اور اس کے امپلائیز کے ساتھ. تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد ایک جگہ کہیں نہیں ہے ملازمین کی, تو پھر یہاں سے جو اس وقت چنگاری ہے وہ اگر اٹھے گی تو وہ آتش فشاں بنے گی.
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا نے ترمیم شدہ سائبر کرائم بل کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد اب اسے قومی اسمبلی میں دوبارہ منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. اپوزیشن کی جماعتوں کی 50 سے زیادہ ترامیم کو بھی آج سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کا حصہ بنایا گیا ہے, جس کی منظوری انفارمیشن کمیٹی کی قائمہ کمیٹی نے منگل کو دی تھی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اس بل میں 21 جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے, جس پر ضابطہ فوجداری کی 30 دفعات کا نفاذ ہوگا. حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے جو ترامیم اس بل میں پیش کی گئی ہیں ان میں صوبوں کے خلاف بات کرنے کو جرم قرار نہیں دیا گیا, جبکہ اس سے پہلے اسے قابل سزا جرم قرار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس بل میں یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف مقدمہ متعلقہ عدالت میں بھجوانے سے پہلے ایک تحقیقاتی عمل شروع کیا جائے گا. اس بل کے مطابق سیکورٹی ایجنسیوں کی مداخلت کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ قانون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو.
پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مراد علی شاہ کو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ نیا قائد ایوان منتخب کر لیا ہے. ان کا انتخاب آج سندھ کی صوبائی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے میں ہوا. اس عہدے کے لیے ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان سے تھا. ووٹنگ کے بعد نتائج کا اعلان کرتے ہوئے اسپیکر آغا سراج دورانی کا کہنا تھا کہ 168 ارکان پر مشتمل اسمبلی کے 91 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ لیا اور مراد علی شاہ نے 88 جبکہ خرم شیر زمان نے 3 ووٹ حاصل کیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ران سے متصل ضلع کیچ سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کی گئی ہیں, جن کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
یہ لاشیں ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت سے اندازم 20 کلومیٹر دور شارک سے برآمد کی گئی. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق انہیں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں اس علاقے میں پھینک دی تھی. دونوں افراد کی لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان کی شناخت لطیف اور نوید کے ناموں سے ہوئی. ان کا تعلق پنجاب کے علاقے سائیوال سے تھا. دونوں افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. تاہم انتظامیہ کے ذرائع نے اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے حوالے سے بتایا کہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ہفتوں سے جاری انڈیا مخالف احتجاجی تحریک کے دوران علیحدگی پسندوں نے قیام امن کے لیے فوجی انخلا اور دوسرے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ حکومت نے علیحدگی پسندوں سے قیام امن کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے. 3 ہفتوں سے جاری احتجاجی تحریک کے دوران پولیس کی کارروائیوں میں وہاں 50 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں. آج علیحدگی پسندوں کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے سبھی اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا. فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز کا کہنا ہے کہ حال ہی میں جہادیوں کے سلسلہ وار حملوں کے بعد وہ مساجد کے لیے فراہم کی جانے والی بیرونی فنڈنگ پر عارضی پابندی لگانے پر غور کریں گے. مسٹر والز نے تمام فرانسیسی اماموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں بلکہ اندر ہی تربیت حاصل کریں. شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مسٹیورا نے زیر حراست شہر حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شہریوں کو راستہ فراہم کرنے کے لیے روسی منصوبے پر اپنے جواب میں کہا ہے کہ اس کی انتظامی ذمہ داری اقوام متحدہ کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ شہر میں لڑائی کے دوران باقاعدگی سے 48 گھنٹوں کا وقفہ دیا جانا چاہیے. اور چین کی ایک جیل میں تبت کے ایک نامور بودھ راہب کی موت کے بعد ان کی بھتیجی انڈیا فرار ہو گئی ہیں تاکہ اپنے چچا کی موت کی باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کر سکیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہمارے ہاں یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال میں افغانستان سے آنے والے مسلح افراد نے دو چرواہوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن ہم پہلے پاکستان اسٹیل مل کا تفصیلی ذکر کریں گے. حکومت پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری کا اعلان کیا ہے. یہ اسٹیل مل 14 ماہ سے بند پڑی ہے اور اس کے 14,000 سے زیادہ ملازمین 4 ماہ سے اپنی تنخواہوں کے منتظر ہیں. یاد ہے کہ ملک میں خام مال سے اسٹیل تیار کرنے والا یہ واحد ادارہ ہے. حکومت پاکستان کے لیے اسٹیل مل کو دوبارہ فعال بنانا کیوں ممکن نہیں تھا؟ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسٹیل ملز کا آئندہ خریدار کون ہوگا؟ اور حکومت کی نجکاری پالیسی آخر ہے کیا؟ ان سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اسٹیل ملز کے اس وقت حالات کار کیا ہیں. ہمارے نامہ نگار عبداللہ فاروقی خاص طور سے اسٹیل مل دیکھنے گئے اور وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
پاکستان کی وفاقی حکومت کے تحت چلائی جانے والی پاکستان اسٹیل ملز جون 2015 سے بند ہے. بظاہر وجہ ہے گیس کے بل کی عدم ادائیگی پر کنیکشن کا منقطع کیا جانا. بلاس فرنس اسٹیل مل کا دل کہلاتا ہے, جس میں کوک گیس کے ذریعے آئرن اور کو پگھلا کر لوہا حاصل کیا جاتا ہے. پاکستان اسٹیل ملز کے بلاس فرنس سے 1750 ٹن یومیہ پگھلا ہوا لوہا حاصل ہوتا تھا جو اب بند پڑا ہے. اس بلاس فرنس کے بند ہونے کا مطلب ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ کی پیداوار صفر ہو جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اسٹیل کی درآمد اور رولنگ صرف نجی شعبہ ہی کر رہا ہے. اسٹیل مل کا ایک اور پلانٹ کوک اوون پلانٹ کہلاتا ہے, جہاں قائم دو بیٹریاں فی الحال ہاٹ سٹاپ حالت میں ہیں. یہاں سے پیدا ہونے والی گیس دو بلاسٹ فرنسوں میں استعمال ہوتی ہے جو بند پڑے ہیں. لیڈل 140 ٹن پگھلے ہوئے لوہے کو ٹرین کے نظام کے ذریعے دوسرے پلانٹ تک لے جاتی تھی. لیڈل میں اچانک منقطع کیے جانے والے گیس کنیکشن کی وجہ سے اب لوہا جم گیا ہے. تو کیا ملک میں اسٹیل کی طلب ہی ختم ہو گئی ہے؟ اسٹیل ملز کے ملازمین کی یونین کے سربراہ شمشاد قریشی.
جب اب سی پیک کی بات کرتے ہیں, سی پیک میں تو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو کون سی ڈیولپمنٹ ایسی ہے جہاں پر اسٹیل کی ضرورت نہیں ہوگی اور اکلوتی اسٹیل مل آپ کے پاس ہے؟ یہ تو وہ موقع تھا کہ جب حکومت کو اس کی کیپیسٹی انہینس کرنی چاہیے تھی. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند تھی, ہمارے لیے بھی فائدہ مند تھی, ملک کے لیے بھی فائدہ مند تھی. لیکن ہوا کیا کہ سی پیک کو سامنے رکھ کر تو چند امپورٹرز کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیل کا کاروبار اس ملک میں رکھتے ہیں, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہے ان کا.
ایک وقت تھا جب اسٹیل مل تیار اسٹیل بلٹ سے بھری ہوتی تھی, لیکن اب یہاں کے پلانٹ کی پراسرار خاموشی اسٹیل ملز کے کارکنوں کو ادارے کی ممکنہ نجکاری اور ان کے مسائل میں اضافے کی نوید سنا رہی ہے. ایسے میں مزدور رہنما شمشاد قریشی خبردار کر رہے ہیں.
اسی طرح بے حسی رہتی ہے پاکستان کی مدر انڈسٹری کے ساتھ اور اس کے امپلائیز کے ساتھ. تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد ایک جگہ کہیں نہیں ہے ملازمین کی, तो फिर यहाँ से जो जो इस वक्त चिंगारी है वो अगर उठेगी तो वो आतिशबाजी बनेगी।
19,000 एकड़ रकबे पर फैली स्टील मिल्स को दोबारा चलाने के लिए 40 अरब रुपए यकमुश्त चाहिए हैं, जिनके न मिलने तक शायद ये मिलें यूं ही सुनसान रहें। अब्दुल्ला फारूकी, बीबीसी न्यूज कराची।
पाकिस्तान स्टील मिल्स के रेलवे के शोबे से वाबस्ता एक मुलाजिम मोहम्मद जावेद खान अपने घर के छोटे से सहन में अपनी जौजा और अपने घर आने वाली पड़ोसन के हमरा बैठे थे, जिनके शोहर भी स्टील मिल्स में तिब के शोबे में काम करते हैं। हमारे साथी अब्दुल्ला फारूकी ने उनसे पूछा कि 4 माह से तनख्वाह नहीं आई आप लोगों की, तो फिर आप सबका गुजारा कैसे होता है। मोहम्मद जावेद खान ने हमारे इस साथी से अपने मसाइल कुछ यूं बयान किए।
मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है, पाकिस्तान स्टील में मैं रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जितना भी प्रोडक्शन जो भी मकसद पाकिस्तान स्टील की है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारा रेलवे डिपार्टमेंट का। तकरीबन 3 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने हमारे साथ वो सलूक किया है कि हम बता नहीं सकते कि फाकों की नौबत आ चुकी है। आए दिन के मसले मसाइल घर में रहते हैं कि कभी मकसद वाइफ परेशानी में, लाजमी बात है वाइफ परेशान होंगी तो कुछ कभी चीनी आटा घी तेल पानी इस सिलसिले में मकसद आए दिन हमारे घर में टेंशन रहती है।
हाँ टेंशन तो रहेगी ना, जब हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो हम किससे कहेंगे, इनसे ही कहेंगे। तनख्वाहें इतने अरसे से मिलती नहीं है टाइम से, कोई भी ज़रूरत हो हम उस पैसों के बगैर तो नहीं पूरी होती। बड़ा बच्चा मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी है सिर्फ इसीलिए कि वो कुछ जॉब कर सके। अब वो जॉब कर रहे जबकि वो पढ़ने का इतना शौकीन था, मगर क्या करें मजबूर हैं, मांगे नहीं तो इनसे नहीं लड़े तो किससे कहें।
ये बैठी है मेरी पड़ोसन, ये भी बेचारी, इनके शौहर भी मेरे साथ काम करते हैं, मेडिकल में होते हैं।
वो जो मेल वार्ड है वो बंद हो चुका है, फीमेल वार्ड में आधा मेल और आधा वुमेन कर दिया गया है, और सिरिंज तक भी नहीं मिलती बच्चों की। एक पैनाडोल जो सिरप होती है ना वो भी अब हम लोग पैसों से खरीदते हैं। अगर हम अपने ये मसाइल किसके दरवाजे पर लेकर जाएं, जरा सिर्फ हमें इतनी मिसाल दे दें कि अगर हमें बच्चों की एक दवा खरीदने जाना है मेडिकल, तो हम अपने हस्बैंड से कहते हैं। कम उम्र में इस किस्म के मसाइल ने इस कदर उनको टेंशन दी कि वो शुगर के, अभी रिसेंटली 6 महीना पहले वो शुगर के पेशेंट हो गए। जो पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है कि क्या टेंशन है। इससे बड़ी टेंशन क्या होगी कि 6-6 महीने की तनख्वाह जब 2 महीने बाद आती है, तो कभी हम 2 महीने की तनख्वाह जब आती है तो हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अब मजीद 2 महीना तनख्वाह नहीं आएगी। यानी इस 2 महीने की जो छोटी सी तनख्वाह आई है कट कटा के, बिजली का बिल ये वो कट के जो आई है हमारे पास हाथ में, ये जाएगी कहाँ, किसको देंगे, किसका कर्जा उतारेंगे और किसका अगले दफा में रखेंगे। हम सिर्फ इन्हीं मसाइलों में उलझे हुए हैं। हस्बैंड से कोई बात बोलो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊँ, क्या चोरी करने जाऊँ। हम सोचते हैं कि हम खुद निकल जाएं क्या, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम छोड़ के घरों से निकल जाएंगे तो घर के मसाइल कहाँ जाएंगे। कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि अपने बच्चों को उठाएं और स्टील मिल के गेट पे जाके बैठ जाएं। बस
स्टील मिल्स बंद और इसके मुलाजमीन मसाइब में मुब्तला। इस बहरान पर हमारे साथी शफी नकी जामी ने कुछ देर पहले पाकिस्तान के निजकारी के वजीर मोहम्मद जुबैर से बात की और सबसे पहले उनसे ये पूछा कि स्टील मिल दोबारा कब चलेगी।
इंशाल्लाह ताला जो हमारा अभी प्लान है उसके हिसाब से दिसंबर तक इसको चलना चाहिए, और इसमें हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमें थोड़ा सा डर खौफ होता है वो अपनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑपोजिशन से और मीडिया से होता है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए एक रियलिटी कि स्टील मिल बहुत बुरी हालत में है।
मोहम्मद जुबैर साहब, स्टील मिल्स को यक मुश्त रकम दरकार है, क्या रकम मिल सकेगी, ऐसा हो सकेगा?
वो ऑप्शन इसलिए नहीं है कि स्टील मिल इज वन ऑफ दी 100 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनको बेल आउट चाहिए। PIA को भी बेल आउट चाहिए, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री को भी चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सो ऑन। तो हुकूमत के पास इतनी रकम ही नहीं है, इसी वजह से तो हम जब निजकारी की बात करते हैं तो हम बात ही इसलिए करते हैं कि अगर और कोई सोल्यूशन किसी के पास है कि कैपिटल इंजेक्शन हो सके और उसको सर्वाइवल मिल सके तो हम बिल्कुल तैयार हैं, ओपन हैं उसको सुनने के लिए।
अच्छा, स्टील मिल्स जो सन 2015 से बंद है उसको गैस के बिलों की अदम अदायगी की वजह से बंद किया गया था, क्या वजह सिर्फ यही है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुलाजमीन के जानिब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है, इशारा वजीर आजम से मुतालिक स्टील मिल्स की तरफ है।
वजीर आजम की तो कोई स्टील मिल नहीं है, वजीर आजम की कौन सी स्टील मिल है? اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مل تقریباً جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت بھی بند تھی جب وزیر اعظم نہیں بھی تھے نواز شریف وزیر اعظم، اور ہم نے جب لے کے جب میں اس پوزیشن میں آیا تھا تو ایک ریسٹرکچرنگ پلان میں نے ہی بنا کے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ کو دیا تھا.
اچھا زبیر صاحب، جب بھی سی پیک یا کسی بھی قسم کے تعمیراتی منصوبوں کی بات ہوتی ہے تو اسٹیل فولاد بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. اسٹیل ملز بند پڑی ہے تو کیا سارا کا سارا فولاد یا اسٹیل اب آپ درامد کریں گے؟
آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ چائنیز کمپنیز کی طرف سے جو پلانس ہیں اور جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور روڈ نیٹ ورک اور ڈیمز کے حوالے سے، اس میں ظاہر ہے اسٹیل کی بہت ضرورت ہوگی. اور چائنا میں ایک آپ سمجھ لیں گلٹ آیا ہوا ہے، مارکیٹ ان کی کافی اچھی نہیں ہے اسٹیل کے بزنس کے حوالے سے، تو وہ ویسے ہی ریلوکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از وائی دیر از اے لاٹ آف چائنیز انٹرسٹ. میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل اپوزیشن اور ہمارا میڈیا سمجھنے کی کوشش،
پاکستان کے نجکاری کے وزیر محمد زبیر جو ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی سے بات کر رہے تھے، ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایسے میں جبکہ ملک میں اربوں ڈالر کے ترقیاتی منصوبے یا تو شروع ہو چکے یا مزید متوقع ہیں، سٹیل مل کیوں بند ہے؟ کیوں نہیں چل پا رہی آخر حکومت سے؟ ہم نے معاشی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر قیصر بنگالی سے یہی سوال پوچھا.
کہ اگر تاریخ میں جائیں تو یہ کراچی میں جو اسٹیل مل ہے یہ لگا تھا انجینئرنگ انڈسٹری کو سستے دام اسٹیل پرووائڈ کرنے کے لیے، یہ منافع کے لیے نہیں لگا تھا. لیکن 1988 کے بعد ہر چیز منافع کے معیار سے ناپا جا رہا ہے اور اسٹیل مل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اسٹیل مل میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، مشینری 30 سال پرانی ہے تو یہ تو وہ پروڈکشن نہیں دے سکتی
جس کی ضرورت ہے،
جدید مل دے سکتی ہے. تو اسی لیے یہ تو بس ویسے ہی چلایا، اللہ کے نام پہ چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تنخواہ دینی ہے.
تو کیا مطلب اس کی استعداد بڑھائی نہیں جا سکتی؟ جو جو ضروریات ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بڑھتی ہیں تو اس کی استعداد بھی بڑھائی جا سکے؟
بالکل بڑھائی جا سکتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ملک میں بہت انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہونے ہیں، اس کے لیے اسٹیل تو چاہیے. اور ہم اگر یہاں بنائیں تو ایک اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے ملک کی کہ ملک کہاں لے جانا چاہتے ہیں. جو پچھلے 25 سال سے رجحان نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے، سروس سیکٹر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر پاکستان کو ایک سروس سیکٹر اکانومی بنانی ہے تو پھر تو اسٹیل کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا، لیکن اسٹیل کی جو اس وقت جو کمی ہے، جس طرح سے جو کچھ بن رہا ہے اس کے لیے بھی اسٹیل کی ظاہر ہے کہ ضرورت ہے، وہ کون پوری کر رہا ہے؟
نہیں، پاکستان میں تو صرف مکانات بنتے ہیں، اس میں جو سریے لگتے ہیں وہ ری رولنگ ملز ہیں وہ بناتے ہیں، اور وہ اسکریپ سے بھی بنا لیتے ہیں. ہم مشینری کوئی بناتے نہیں ہیں. وی آر دا امنگ دا 7 لارجسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ان دا ورلڈ، بٹ ہم ایک سوئی بھی نہیں بناتے یہاں پر. دیز آر ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس. تو انڈسٹریلائزیشن تو ملک میں نہیں ہو رہی ہے.
اچھا، تو آپ کے خیال میں اس وقت ملک کو اتنی اسٹیل کی ضرورت ہی نہیں، اور جو کچھ تھوڑی بہت ہے وہ جو نجی ادارے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں
اس وقت؟ جی، اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو انڈسٹریلائز کرنا ہے تو پھر تو اسٹیل کی ضرورت پڑے گی. اور 1970s میں ایک اور اسٹیل مل لگی تھی، وہ چھوٹی لیکن وہ اسپیشل اسٹیلس کے نام سے تھی، اور وہ اس قسم کا اسٹیل بناتے تھے جو بہت ہی یعنی وہ کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، جیسے اسپیس کرافٹ میں جو کمپوننٹ ہے اسٹیل کے وہ ایک مختلف قسم کی اسٹیل ہے. تو ہمیں بھی ہر ملک کو مختلف کام کے لیے مختلف معیار کی اسٹیل چاہیے ہوتی ہے. تو ایک فیکٹری لگی تھی اسپیشل اسٹیلس بنانے کے لیے، وہ بھی ضیاء کے زمانے میں بند کر دی گئی.
کیا آپ کے خیال میں ڈاکٹر قیصر بنگالی، کیا آپ کے خیال میں اس کا اسٹیل مل کا بند ہو جانا ایک صحیح اس کا منطقی انجام یہی ہونا چاہیے؟
دیکھیں، اس وقت جس حال میں اسٹیل مل ہے یہ چل نہیں سکتا. دو چیزیں ہیں نا، یا تو آپ فیکٹری بند کر دیں یا اسٹیل مل کا وجود ہی ختم کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو مشینری ہے تو پوری اسکریپ میں چلی جائے گی. آپ ایک نئی مشینری انسٹال کریں، جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس میں تو اتنی مزدور کی بھی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں سارے. ایک پورا ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کنورٹ کیسے کریں گے ایک ماڈرن ویل فنکشننگ اسٹیل پلانٹ میں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اسٹیل پلانٹ منافع بخش بھی ہو تو یہ نہیں چل سکتا. ہم دو آبجیکٹیوز کانٹرڈکٹری ہے. ایک تو یہ کہ ایک ادارہ بنائے جس میں آپ صرف منافع کمانا چاہتے ہیں, دوسرا یہ ادارہ بنائیں جس کے ذریعے مزید اور انڈسٹریز کو سپورٹ ملے. تو اگر دوسرا آبجیکٹیو ہم نے رکھنا ہے تو اسٹیل مل ہم اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں نئی مشینری کے ساتھ اور نئے مینجمنٹ کے ساتھ. لیکن اگر یہ منافع نہیں دے تو مقصد پھر ان کا یہ ہے کہ سبسیڈائز اسٹیل پرووائڈ کرنا ہے تاکہ ملک میں دیگر انڈسٹریز لگ سکے, ماڈرن ہائی ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز.
تو آپ کے خیال میں یہ جو حکومت اس کی نجکاری کی کوششوں میں ہے تو یہی مقصد اس کے ذہن میں ہے؟
جی, ہمارے یہاں کوئی نجکاری پالیسی آج تک بنی نہیں ہے. جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی کوئی اس کے پیچھے اکنامک لاجک نہیں ہے.
اچھا, لیکن یہ اس کو نجکاری کی طرف تو لے جایا جا رہا ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے بند پڑی ہے اتنے عرصے سے.
دیکھیں یہ لاس میکنگ انٹیٹی ہے, اس کو بھی اس کی بھی نجکاری کر رہے ہیں. جب لاس میکنگ یونٹ کو نجکاری کرنی ہوتی تو کہتے ہیں جی خسارے میں ہے تو نجکاری کر دیں, اور جب منافع بخش ادارے کو نجکاری کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی حکومت کا کام نہیں ہے بزنس کا.
یہ تھے معاشی امور کے ماہر اور تجزیہ کار, اور ہمارا موضوع تھا پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اور ہم چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں. یہاں 3 ہفتوں سے کشیدگی اور پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. علیحدگی پسندوں نے آج وادی بھر میں لوگوں کو سری نگر کی جامع مسجد کی طرف مارچ کرنے کی اپیل کی تھی, لیکن حکام نے سبھی اضلاع میں کرفیو کو مزید سخت کر دیا ہے. لیکن پابندیوں کے باوجود مظاہرین اور فورسز کے مابین تصادم ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
آج صبح جب علیحدگی پسند رہنما میروائز عمر اور سعید علی گیلانی گھر سے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری سے قبل مسٹر گیلانی نے جمعہ کی نماز پر پابندی کو سرکاری جرم قرار دیا.
بھارت کی فورسز اور یہاں کی پولیس یہ بہت بڑا جرم کر رہی ہے کہ ایک قوم کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. میں یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری مقدس اور جائز جدوجہد جاری و ساری رہے گی.
کرفیو اور سخت ناکہ بندی کے باوجود شمالی قصبہ بانڈی پورہ اور دیگر کئی علاقوں میں مظاہرین نے ہند مخالف احتجاج کیا, جس کے دوران سرکاری فورسز نے ٹیئر گیس کے شیلز اور چھرے فائر کیے. سری نگر میں واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کے باہر بھی سینکڑوں لوگوں نے بھارت مخالف مظاہرے کیے, تاہم پولیس نے انہیں منتشر کر دیا.
ہم کیا چاہتے ہیں؟
3 ہفتوں سے جاری مواصلاتی رابطوں, آمد و رفت اور دوسری عوامی سرگرمیوں پر پابندی کے باعث عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. بی جے پی کی حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے احتجاجی تحریک کے آغاز میں علیحدگی پسندوں سے قیام امن میں تعاون کی اپیل کی تھی, لیکن حکومت ہند نے امن بحال ہونے تک ایسی کسی تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پھر ایک بار پاکستان کے ساتھ تعلقات درست کرنے کی وکالت کی ہے.
معصوم بچے تھے, ان کی جو قربانی ہے وہ رائے گاہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی ماحول ایسا بننا چاہیے جموں کشمیر میں جس میں صلاح ہو, صفائی ہو, جیسے واجپئی کے ٹائم میں سیز فائر ہو گیا تھا پاکستان کے ساتھ. ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ابھی تک ہوا, جن کو بھی تکلیف پہنچی ان کا علاج بھی ہو, آگے کے لیے پیلٹ گنز کا کوئی متبادل ہو, کیونکہ ابھی اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا.
8 سال میں تیسری مرتبہ کشمیر میں بھارت مخالف احتجاجی تحریک شروع ہوئی ہے. اس سے قبل 2008 اور 2010 میں کئی ماہ تک چلی تحریکوں میں مجموعی طور پر 200 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے تھے. سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کے رہنما عمر عبداللہ نے کشمیر کے مسئلے کو اقتصادی نہیں بلکہ سیاسی اپروچ کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
لوگوں میں ناراضگی ہے, غصہ ہے, اور 8 سال 10 سال کے بچے جو ہیں وہ نوکری کے لیے پتھر نہیں پھینک رہے ہیں, وہ پیسوں کے لیے پتھر نہیں پھینک رہے ہیں. ان میں ایک جوش ہے, ایک جذبہ ہے, ایک غصہ ہے. اس غصے کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور جیسے میں نے آپ سے کہا, جب تک ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اس کا ایک ہمیں سولوشن ڈھونڈنا ہوگا.
وعدہ رہے 8 جولائی کو جنوبی کشمیر میں پولیس کے ایک آپریشن میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی بھر میں ہند مخالف احتجاج کی لہر پھیل گئی. احتجاج کو دبانے کی سرکاری کاروائیوں میں اب تک 50 سے زائد افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. زخمیوں میں سے 200 ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں, اور ان میں سے 50 بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان کی ایوانی بالا یعنی سینٹ میں پریونشن آف سائبر کرائم بل کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے. بل کے مسودے میں کچھ ترامیم بھی شامل کی گئی ہیں جن کی تعداد لگ بھگ 50 کے قریب بتائی جا رہی ہے. ہم اس بل کی جو منظور ہوا ہے اس کی تفصیلات اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات بھی کریں گے پروگرام میں آگے چل کر. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے, میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانہ.
انگلینڈ کا دورہ کرنے والی پاکستانی ٹیم آج سے دو روزہ میچ وسٹر شائر کے خلاف کھیل رہی ہے. وسٹر شائر نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. اس میچ میں مصباح الحق کی جگہ اظہر علی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں اور سرفراز احمد کی جگہ وکٹ کیپنگ کے فرائض محمد رضوان انجام دے رہے ہیں. ادھر پالی کیلے میں سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کم روشنی کی وجہ سے جب کھیل ختم ہوا تو آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 83 رنز بنائے تھے. سری لنکا نے آج کھیل کا آغاز 6 وکٹوں کے نقصان پر 282 رنز کے ساتھ کیا اور دوسرے اننگز میں 353 رنز بنائے. کل کھیل کے آخری دن آسٹریلیا کو جیت کے لیے 184 رنز درکار ہیں جبکہ دوسری اننگز میں اس کے 7 وکٹیں باقی ہیں. راجرز کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں آج مردوں کے سنگلز مقابلوں کے 2 کوارٹر فائنل کھیلے جائیں گے. پہلا میچ سٹین واورینکا اور کیون اینڈرسن جبکہ دوسرا کینیشی کوری اور گریگور دیمتروف کے درمیان ہے. انڈیا کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس پر مشتمل ٹاپ جوڑی بھی آج ہی خواتین کے ڈبلز مقابلوں کا کوارٹر فائنل امریکن جوڑی کے خلاف کھیل رہی ہے. برطانیہ کی ہانا کونٹا نے وورل چنکو کو ہرا کر راجرز کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی, لیکن ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 6 نمبر پر موجود وینس ولیمز تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی میڈیسن کیز کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مڈ فیلڈر اور جرمنی کے کپتان باسٹیان شوئنشٹائگر نے انٹرنیشنل فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے یورو چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جرمنی کے لیے 120ویں کیپ جیتی تھی. ریسلنگ کی عالمی گورننگ باڈی نے روس کے 17 میں سے 16 ریسلرز کو ریو اولمپکس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے. اور چین میں ورلڈ اوپن سنوکر چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن شان مرفی کے ساتھ ڈیو گلبرٹ اور نائل رابرٹسن نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں جرمن گراں پری سے قبل ہونے والی پہلی پریکٹس ریس میں نیکو روزبرگ نے ٹیم میٹ لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سوان ناس. شام کے ایک طاقتور باغی گرو النصرہ فرنٹ نے القاعدہ سے علیحدگی حاصل کر لی ہے. یہ رپورٹ پروگرام میں شامل ہیں, آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے, لیکن یہاں پر سیربین اب اپنے نصف کو پہنچا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ اور ملک میں سٹیل بنانے والے واحد ادارے پاکستان سٹیل ملز کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. شام میں اقوام متحدہ کے خصوصی الچی سٹیفن ڈی مسٹیورا نے زیر محاصرہ شہر حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شہریوں کو راستہ فراہم کرنے کے روسی منصوبے پر اپنے جواب میں کہا ہے کہ اس کی انتظامی ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہوگی. یورپی یونین کے کمشنر جوہانس ہین نے انقرہ حکام کو ملک میں حالیہ فوجی بغاوت کے بعد مشتبہ افراد کے ساتھ کے برتاؤ سے متعلق خبردار کیا ہے. واضح رہے کہ یورپی کمشنر جوہانس ہین ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت سے متعلق مذاکرات کے ذمہ دار ہیں. آسٹریلیا کی کابینہ نے لیبر پارٹی سے سابق وزیر اعظم کیون روڈ کے اقوام متحدہ کے اگلے سیکرٹری جنرل بننے کے لیے ان کی امیدواری کی حمایت سے انکار کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیڈمین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ایوانی بالا یعنی سینٹ میں پریونشن آف سائبر کرائم بل کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے. بل کے مسودے میں قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے سائبر کرائم بل میں حزب اختلاف کی 50 کے قریب تجاویز کو بھی شامل کیا گیا ہے. سینٹ سے اس بل کی منظوری کے بعد اس کو قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش کیا جائے گا اور قومی اسمبلی میں یہ بل دوبارہ سے منظور ہونے کی صورت میں صدر مملکت کے پاس جائے گا حتمی منظوری کے لیے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سائبر کرائم بل کے مسودے میں 21 جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے جس پر ضابطہ فوجداری کی 30 دفعات کا نفاذ ہوگا. حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے جو ترامیم اس بل میں پیش کی گئی ہیں ان میں صوبوں کے خلاف بات کرنے کو جرم قرار نہیں دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے اسے قابل سزا جرم قرار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس بل میں یہ ترمیم بھی کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف مقدمہ متعلقہ عدالت میں بھجوانے سے پہلے ایک تحقیقاتی عمل شروع کیا جائے گا. سائبر کرائم کے بل کے مسودے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز کی مداخلت کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ یہ قانون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو. بل کے مسودے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی اور متعلقہ ادارے سال میں 2 مرتبہ اس پر عمل درآمد کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. اس بل کے مطابق دہشت گردی سے متعلق سائبر کرائم میں ملوث افراد پر 14 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. اس کے علاوہ نفرت انگیز تقریر، فرقہ واریت پھیلانے اور دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرنے والوں کو 7 سال قید کی سزا ہوگی. اس بل کے مطابق بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر شائع کرنے یا اپلوڈ کرنے پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال اور موبائل فون کی ٹیمپرنگ پر 3 سال قید اور 10-10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اس بل کے مطابق انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا عدالتی حکم کے بغیر کسی اور کو نہیں دیا جا سکے گا. سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے سائبر کرائم بل میں بہت سی خامیاں تھیں اور اگر یہ بل سینٹ میں اسی طرح منظور کر لیا جاتا تو پھر اس کو کالا قانون کہا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اس بل میں بہتری لانے کے لیے بہت گنجائش موجود ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، 50 ترامیم کے ساتھ سینٹ نے پریونشن آف سائبر کرائم بل 2016 منظور کر لیا ہے. تو کیا اب یہ بل اپنی نئی حالت میں وہ مقاصد پورے کر سکے گا جس کے لیے سول سوسائٹی کوششیں کرتی رہی ہے؟ ہم نے یہی سوال پوچھا بیرسٹر زاہد جمیل سے، جن کی اس بل کے مندرجات پر بہت گہری نظر ہے.
اس کا پرپس آپ نے خود ہی کہہ دیا، پریونشن آف سائبر کرائم ہے. مگر جب آپ اس کے آپ اوفینسز اور لاس کے اندر جو اس کو الیگل اوفینسز بنائے گئے ہیں آپ پڑھیں گے ان کو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں یہ واحد اور ایک انوکھا قانون ہے جو بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسرے ممالک میں جیسے یو کے میں اوفینسز ہیں اس کو یہاں ڈی کرمنلائز یا لیگلائز کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی اتنی بری ڈرافٹنگ ہے.
تو پھر کیا یہ بل سائبر کرائم کو روک سکے گا جس مقصد کے لیے یہ قانون سازی کی جا رہی ہے؟
یہاں تو میرے خیال سے یہ بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ میڈم منوج سے جو اتنے سالوں سے منسٹر ہیں انہوں نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تو لا نہیں سکی اس ملک میں بڑی بڑی کمپنیوں کی، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سائبر کرائمنلز کو اور ایگزیکٹ ایسی اور کمپنیوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آئیے اور اپنی جو ہے نا آپ انڈسٹری لگائیں تاکہ یہاں سے آپ کریں، ہم تو آپ کو یہاں پروٹیکٹ کریں.
اچھا، تو پھر کیا یہ مسودہ دہشت گردی کو روک سکے گا جو ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے؟
دیکھیں، اس بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ سب سے بڑا ان کا ریزن تھا اس لا کو جلدی پاس کرانے کے لیے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئی ایس آر ملٹری نے پاس کروایا، جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. इनकी करने की वजह से नहीं हो रहा। मैडम मिनिस्टर जो है वो आईएसआई और मिलिट्री के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनकी उनके साथ जो काफी जो है तजाद है, नंबर एक। दूसरी बात, इस बिल के अंदर जो चीजें हमें बनवानी चाहिए थी इन सारे मामलों को टैकल करने के लिए, उन्होंने जानबूझ के लड़ के उनको कहा है कि इसमें ना डाली जाए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, 2001 की उसके अमेंडमेंट्स के अंदर एक शिक डाली गई 11W। ये कहता है कि बेसिकली अगर कोई ग्लोरीफाई करता है टेररिस्ट को, कोई कंटेंट डालता है, डिसेमिनेट करता है जिसके जरिए वो प्रोजेक्ट या ग्लोरीफाई करे किसी को जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है या कंसर्न इन टेररिज्म, तो चाहे वो प्रोस्क्राइब है नहीं है, चाहे वो दाएश हो कोई हो, उस प्रोजेक्शन को जिसने भी प्रोजेक्ट किया है तो उसको जेल होगी और एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर उसकी ट्रायल होगी, उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब जब ये सारी चीजें इस कानून ने कह दी हैं तो आप सोचेंगे अगर हम इसको देखते हैं बेस लाइन और ये हमारा स्टार्टिंग पोजिशन है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम तो बेहतर करना चाह रहे हैं पेशावर अटैक और सब कुछ के बाद, हमारी तो इंटेंशन होनी चाहिए और ये कहा भी इन्होंने कि हम बेहतर करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन को, तो हमें तो 100% से 200% पे जाना चाहिए। बनिस्पत केस के अंदर जो ड्राफ्टिंग करके हम 100% से 30% पे आ जाए। नंबर 9 शिक जो है इसकी है, जिसके अंदर ये मुझे कंफर्म है कि इन चीजों ने नहीं किए हैं, कंसर्न एंड टेररिज्म के अल्फाज नहीं है, निकाल दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोजेक्शन क्रिमिनलाइज की गई है कि अगर किसी जो टेररिज्म में कन्विक्ट हुआ हो तो अच्छा, उस वक्त जाके उसकी प्रोजेक्शन जो है वो टेररिज्म वो फिर एक ऑफेंस होता है। इसका मतलब हुआ कि भाई आप मुझे बताएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं टेररिज्म की जो वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन आज तक किसी कोर्ट में नहीं पास की। इसका मतलब है कि इस कानून के तहत अगर मैं ओसामा बिन लादेन के बारे में ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत उसने बहुत पॉजिटिव चीजें की और उसने जितने लोग मारे थे उसने सही किया था, इस शिक में मैं जेल नहीं जाऊंगा। और इस शिक के आने की वजह से जो शिक 11W एंटी टेररिज्म एक्ट की बात मैंने आपसे की, वो अब शिक नहीं अप्लाई होगा और अब मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने बेल लेने के बजाय मैं एक कचेरी के सामने जाके बेचारे मैजिस्ट्रेट और ये एक सेशन जज के सामने खड़े होकर मैं बोलूंगा कि मुझे आप दें बेल।
अच्छा,
क्या क्यों नहीं मिलेगी मुझे बेल? मिल जाएगी
तो,
और मेरी ट्रायल जो होगी वो खुली कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, अनप्रोटेक्टेड अनसिक्योर लोकेशन पे होगी।
अच्छा,
ये हमें करना चाहिए था।
अच्छा, ये बताइए कि खुद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कितना तहफ्फुज मिल सकेगा इस बिल से, या उन पर इन जराइम की जिम्मेदारी आयद की जा सकेगी?
की गई भी है और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे आप मुझसे फोन पे बात कर रही हैं और एक टेलीकॉम कंपनी जो आपकी, जिससे आपने कॉल किया, जिससे मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो ये सुने हर फोन कॉल पे कि आप और मैं क्या बात कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बात गलत कर दी आपने मैंने तो जेल तो उस टेलीकॉम कंपनी को जाना पड़ेगा जेल। ये एक बेतुका, बेवकूफ और एक बिल्कुल नाअहल किस्म का बिल जो है, उसमें जो कुछ भी है वो अपनी जगह। जिस चीज का मुझे सबसे बड़ा जो गम और दुख है वो ये है कि जिस तरह हमारी ऑपोजिशन ने सेनेट में और अजहर अब्बानी साहब और शरी रहमान की स्टेटमेंट्स के बाद जिस लापरवाही और दोगलेपन के साथ इसके अंदर उन्होंने बिहेव किया है, मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ एज अ पाकिस्तानी। और मुझे बहुत दुख होता है कि उन्होंने इसके अंदर उन्होंने इस तरह लिया कि कल नाश्ते पे आ जाइएगा देख लेंगे।
बैरिस्टर जाहिद जमील जो कह रहे थे कि प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम बिल तरामीम के बावजूद जराइम को रोकने के लिए नाकाफी है। और अब एक और मौजू, शाम के ताकतवर तरीन इस्लामी बागी ग्रोह अन्नुसरा फ्रंट ने अलकायदा से अपने रवाबित तोड़ने का ऐलान किया है। अलकायदा से अलीहदगी के बाद अन्नुसरा का नाम फातेह अल शाम रखा गया है। ग्रोह के रहनुमा का कहना है कि ये कदम गैर मुल्की ताकतों की जानिब से शामी अवाम पर बमबारी की तौजी खत्म करने के लिए उठाया गया है, ताहम अमरीका और शाम की हिजब इख्तलाफ ने इस फैसले पर कोई मुस्बत रद्द अमल अभी तक जाहिर नहीं किया।
अल-नुसरा फ्रंट शाम में दिगर बागी ग्रोहों समेत सदर बिशारुल असद की हामी फौजों के खिलाफ बरसरे पेकार रहा है और अलकायदा के साथ अपने रवाबित के बायस जाना चाहता है। अल-नुसरा फ्रंट के लीडर अबू मोहम्मद अल गोलानी का कहना है कि अलकायदा से अलहदगी का फैसला शाम के शहरियों को अमरीका, रूस और दूसरी गैर मुल्की ताकतों की बमबारी से तहफ्फुज़ देगा।
في دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي.
ہم نے عالمی برادری کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرنے کے لیے شام کے عوام کی درخواست پر فیصلہ کیا ہے اور اب ہم فتح شام کے نام سے نیا گروہ بنا رہے ہیں اور اس گروہ کا کسی بھی بیرونی طاقت یا جماعت سے کسی قسم کا الحاق نہیں ہوگا.
امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ القاعدہ سے روابط منقطع کرنے کے باوجود امریکہ کے لیے یہ گروہ ایک دہشت گرد تنظیم کی حیثیت ہی رکھتا ہے.
ہمیں اس بات پر اعتبار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ نئے گروہ کے مقاصد النصرہ سے مختلف ہیں. ہمارے لیے یہ اب بھی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہی ہے.
شام میں حزب اختلاف کے ایک گروہ دی ٹمارو موومنٹ کے ترجمان منظر اکبک نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ النصرہ کے القاعدہ سے علیحدگی کے اعلان سے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہیں.
شام کے لوگوں نے ہمیشہ یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں القاعدہ کی موجودگی نہیں چاہتے اور نہ ہی انہوں نے القاعدہ کو یہاں آ کر لڑنے کی دعوت دی تھی، لیکن ہم حزب اختلاف، جمہوری حزب اختلاف کے لوگ اس فیصلے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ اعتبار نہیں کہ کیا وہ واقعی القاعدہ سے جدا ہو گئے ہیں.
دوسری جانب صدر بشار الاسد کی حامی فوجوں نے حلب شہر کو گھیرے میں لے رکھا ہے. امدادی اداروں کے مطابق شہر میں 300,000 افراد محصور ہیں. امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ حلب میں باغیوں کے زیر تسلط علاقے میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. روس کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روس محصور شہریوں کی مدد کے لیے اقدامات کر رہا ہے، عالمی ادارے بھی اس میں شامل ہوں.
ایسے شہریوں کے لیے جو دہشت گردی کے باعث یرغمال بنے ہوئے ہیں اور ایسے جنگجوؤں کے لیے جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، روس اور شامی حکام نے 3 رہداریاں کھولنے کا اعلان کیا ہے. ان رہداریوں کے ارد گرد باورچی خانے اور فرسٹ ایڈ اسٹیشن بنائے جائیں گے.
روس کی جانب سے یہ پیشکش شامی فوج کے اس اعلان کے ایک دن بعد کی گئی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حلب شہر کے مشرق میں باغیوں کے زیر تسلط علاقے کی کمک کے تمام راستے کاٹ دیے گئے ہیں.
بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھی شمائلہ جعفری. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بطور صدارتی امیدوار نامزدگی قبول کرنے کے بعد ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ نومبر کا صدارتی انتخاب ملک کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہوگی. وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے پہلی خاتون صدارتی امیدوار ہیں اور یوں انہوں نے ایک نئی تاریخ پہلے ہی سے رقم کر دی ہے. فلاڈلفیا سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ.
Our next president, Hillary Clinton.
ہلری کلنٹن کی سیاسی زندگی کی یہ سب سے اہم رات تھی. امریکہ اپنی پہلی خاتون صدارتی امیدوار سے روبرو ہو رہا تھا. یہ ان موقعوں میں سے تھا جب لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، روئے کھڑے ہو جاتے ہیں.
مجھے آپ کی طرف سے صدارتی نامزدگی کی پیشکش قبول ہے.
لیکن ان کے سامنے چیلنج تھا ان لوگوں کے دل جیتنے کا جو ان کے تجربے کی تو داد دیتے ہیں لیکن ان کی ایمانداری پر سوال اٹھاتے ہیں. ہلری کلنٹن کہہ چکی ہے کہ وہ اوباما یا بل کلنٹن کی طرح ایک منجی ہوئی سیاستدان نہیں ہے، اور یہاں بہتوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک مکھوٹے کے اندر سے رٹی رٹائی ہوئی باتیں کرتی ہیں، اور یہ موقع تھا اس سوچ کو بدلنے کا، دل سے بات کرنے کا. انہوں نے اپنی نجی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھی اور پورے امریکہ کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان کیا.
میں ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، آزاد، مشکلات کا شکار، کامیاب اور وہ جو مجھے ووٹ دیں اور وہ جو نہ دیں، سب کی صدر بنوں گی.
انہوں نے نئی نوکریوں کی بات کی، سب کو برابری کا حق دینے کی بات کی اور کہا کہ ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا.
ذرا سوچئے کہ وہ اوول آفس میں براجمان ہیں اور ایک حقیقی بحران انہیں گھور رہا ہے. ایک شخص جو ایک ٹویٹ سے زچ ہو جائے، اسے ایٹمی ہتھیاروں کی ذمہ داری کیسے سونپ سکتا ہے؟
تو کیا اثر ہوا لوگوں پر؟ کیا سنا انہوں نے اس تاریخی رات میں؟
سب سے خاص بات یہ لگی کہ ہلری کلنٹن کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، ہارٹ لیس وومن اور پولیٹیکل مینیپولیٹر، وہ کچھ حد تک انہوں نے آج وہ ان کی اپنی جو امیج ہے اس کو شیٹر کیا.
کچھ نہیں بدلا، ہمارے سیاسی انقلاب کا سفر جاری رہے گا.
وہ جیتنے کے لیے اور اس قوم کی رہبری کے لیے تیار اور امریکہ کی صدر بننے کے لیے آمادہ ہیں.
پچھلے ہفتے کلیولینڈ میں ٹرمپ کا امریکہ بالکل سفید سا تھا، لیکن ہلری کے امریکہ میں سبھی رنگ شامل تھے، کالے، بھورے، ہندو، سکھ، مسلمان، ہسپینک، اور مانا جا رہا ہے کہ 2016 کے صدارتی مقابلے میں فیصلہ بھی اسی کا ہونا ہے کہ امریکہ سفید فام رہنا چاہتا ہے یا پھر سترنگی۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، فلاڈیلفیا۔
واشنگٹن سے واپس پاکستان چلتے ہیں، خیبر معاف کیجیے گا، فلاڈیلفیا سے واپس پاکستان چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع چترال میں پاک افغان سرحد کے قریب افغانستان کی جانب سے آئے ہوئے مسلح افراد نے کلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو چرواہوں کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا اور ان کے مال مویشی ساتھ لے گئے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ بھمبورید کے علاقے غاری میں رات کے وقت پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق افغانستان کے صوبہ نورستان کی جانب سے کچھ مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ گزشتہ روز افغانستان کی جانب سے مسلح افراد نے ان چرواہوں پر حملہ کیا، جس پر چرواہوں نے جوابی کاروائی کی لیکن دیر تک مقابلہ نہ کر سکے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعد حملہ آوروں نے ان چرواہوں پر ہلہ بول دیا، جس پر تین چرواہے وہاں سے بھاگ گئے اور دو کو مسلح افراد بڑی تعداد میں بکریوں اور بھیڑوں کے ہمراہ لے گئے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سرحد کے قریب جا کر دونوں چرواہوں کو ہلاک کر دیا گیا اور لاشیں وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ چرواہوں کو ذبح کیا گیا ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حملہوروں کی تعداد 30 سے 35 تک بتائی گئی اور وہ جدید اسلحے سے لیس تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، سیکورٹی فورسز کی چوکیاں وہاں سے چند ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اگست سال 2012 میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جب افغانستان کے نورستان صوبے سے مسلح افراد کلاش قبیلے کے چرواہے اور بڑی تعداد میں مال مویشی ساتھ لے گئے تھے۔ سیکورٹی اہلکار اس وقت بھی ان لوگوں کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کر پائے تھے۔ اس کے علاوہ پشاور کے چارسدر روڈ پر سڑک کنارے ایک دھماکے میں ٹریفک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ضلع بنو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبروں پر مبنی ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے۔
اس طرح سے ریزلٹ کی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پیسے بھی زیادہ دینے پڑے، کچھ اسپیشل سیکیورٹی کا بھی کچھ کرنا پڑا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم جیسا کوئی بھی نہیں، جیت بھی حیران کن اور شکست بھی۔ ون ڈے ٹیم میں کون شامل ہوگا اور کون نہیں، اور پی ایس ایل فائنل کیا لاہور میں ہو سکے گا؟ میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی جیت کے ساتھ ساتھ اپنی ہار سے بھی سب کو حیران کرنے کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ لارڈز میں 4 دن یہ ٹیم اپنے عروج پر تھی، اس کے شاندار کھیل نے اسے بھرپور انداز میں جشن منانے کا موقع فراہم کیا، لیکن اولڈ ٹریفرڈ کے 4 خراب دنوں نے سب کچھ ہی بدل دیا۔ نتیجہ ایک بڑی شکست کی صورت میں سب کے سامنے تھا۔
And England win the match by 330 runs.
دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بیٹسمنوں کے شارٹ سلیکشن پر بڑی تنقید ہوئی ہے، خاص کر تجربہ کار بیٹسمین یونس خان جس طرح آؤٹ ہوئے اس پر سبھی حیران تھے۔
Hit him high down to long on. Has he got the legs on it? He's caught.
down on the boundary, and I'm afraid you just can't. That wasn't the brightest thing you've done in your career, I have to be honest.
Shikast ke baad, Kaptan Misbah-ul-Haq ne bhi isi nukte ko khas taur par ujagar kiya.
Short selection mein hum logon ne galti hai, even second inning mein bhi hamare paas chance tha ki hum at least match ko stretch karte kal set hone ke baad. जब आप 30, 25, 30 से 40 कर जाते हैं उसके बाद हमें उसको कैच करना होगा, हमें बड़े रन्स करने होंगे।
मैंने पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर बात करने के लिए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमाम उल हक को जहमत दी, जो इस वक्त इंग्लैंड ही में हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान ए दोनों की कारकर्दगी को बहुत करीब से देखा है। मैंने इंजमाम से पूछा कि पाकिस्तानी टीम कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, ये क्या सिलसिला है?
बिल्कुल सही कहा जी, इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि जी कोई भी पहले टेस्ट मैच में भी तवक्को नहीं कर रहा था क्योंकि जी पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल लेकर दूसरे टेस्ट मैच में भी इस रिजल्ट की, इस तरह से रिजल्ट की कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जी हमारा जिसम स्ट्रक्चर मजबूत होगा ना, जरा हमारे प्लेयर्स को कंडीशन के ये यूज टू होंगे थोड़े से, क्योंकि जी रेगुलर बेसिस पे खेलने से देखेंगे जी इस पे जिसम आप रेगुलर बेसिस पे टफ कंडीशन में खेलते हैं ना, रेगुलर बेसिस यहाँ खेल रहे होते हैं, फिर आपकी टेक्निक है ना बेहतर होनी शुरू हो जाती है कि आप यूज्ड हो जाते हैं। बार समय ये कि एक मैच आप खेल जाते हैं अच्छा, लेकिन जिस समय आपकी टेक्निक मजबूत नहीं होती या आप इन कंडीशन में खेलने नहीं होते तो एकदम टीम है ना प्रेशर में आ जाती है, पहले इनिंग में स्कोर नहीं हुआ तो बिल्कुल प्रेशर में आ गए। तो यहाँ से ये निकलने का है, और मुसलसल जिस तरह ए टीम का कहा है कि जी हमारे टूर्स हो, इसी तरह पाकिस्तान टीम के भी ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, साउथ अफ्रीका, जिस दिन ये रेगुलर लड़के खेलेंगे इधर, तो मेरे ख्याल में इस चीज को हमें ना कम कर सकते हैं।
इंजमाम उल हक से मेरा अगला सवाल पाकिस्तान ए से मुतालिक था कि इसके खिलाड़ियों की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं?
ये नहीं कहना चाहिए कि जी बहुत बेहतर है, और मैं ये कहूँगा कि जी बहुत बुरी है। ठीक है कि जी मैचेस जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन असल में इसमें यहाँ तक जो हमारे यंग प्लेयर्स है ना, जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी कि जी हमारे यंग से पाकिस्तान टीम भी है कि हम अवे टूर नहीं कर रहे थे और लड़कों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इसको हार और जीत की नजर से ना देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि हमारे लड़कों को जरा दूसरी कंडीशंस में, इंग्लिश कंडीशन में खेलने का एक्सपीरियंस हुआ, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। बाज लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, मुश्किल भी हुई है लड़कों को खेलने में, ऐसी नहीं बात, लेकिन ये सीखने का बहुत मौका मिला है। इसमें से यंगस्टर्स कुछ अच्छे हैं जिनका हमें लगा है कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं, ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए फायदा मंद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस नजर से देखा जाए तो टूर है ना, ये बहुत अच्छी चीज है जो बोर्ड ने इकदाम किया है।
इंजमाम उल हक से मेरा आखिरी सवाल था कि पाकिस्तानी टीम 7 साल से अपनी तमाम तर होम सीरीज मुत्तहद अरब इमारात में खेल रही है, इससे उसकी कारकर्दगी पर कितना असर पड़ा है?
बहुत फर्क पड़ा है, इसमें कोई नहीं कि जिस टाइम आप टफ कंडीशन में, एक देखें टफ कंडीशन क्या है, आप जिस टाइम डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं, आप इसको इस तरह ले ले, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन जिस टाइम आते हैं ना टर्निंग ट्रैक पे, जिस तरह हमें पाकिस्तान प्लेयर्स को जाके फास्ट ट्रैक पे मुश्किल होती है, उनको टर्निंग ट्रैक पे मुश्किल होती है, तो जिस टाइम हमारे प्लेयर फास्ट ट्रैक पे जाके खेलेंगे, डिफरेंट कंडीशन में खेलेंगे, तो उनको वहाँ अपना ना उनकी टेक्निक हर चीज इम्प्रूव होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों में कोई चीज है, एक हमने खेल ही नहीं रहे ऐसी कंडीशन में, तो एकदम जाके जी 6 साल के बाद जाके खेलेंगे तो मुश्किल तो होगी। अब ऑस्ट्रेलिया हम गए थे मेरे ख्याल में, अब फिर वर्ल्ड कप से पहले कोई हमारी सीरीज नहीं हुई, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलेंगे मुश्किल तो होगी अगर इतने इतने साल के बाद खेलेंगे, तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना कि जी स्पिनिंग दूसरों के लिए गोरे टफ कंडीशंस में आएगी कि जी वो आके हमारे से जुड़ी में नहीं जीत सके, उनके लिए यानी स्पिनिंग कंडीशन खेलना टफ है, हमारे लिए सीमिंग कंडीशन फास्ट कंडीशन खेलना टफ है। जिस समय हम सारी कंडीशंस में खेलेंगे तो उस टाइम ये कि जी हमारी जनसी लड़कों की टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है, हर चीज बेहतर हो जाएगी।
जो कोई भी मैनचेस्टर जाए वो फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने की जरूर ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तानी टीम ओल्ड ट्रैफर्ड में मौजूद थी तो उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब देखने की दावत दी गई। कप्तान मिसबाहुल हक समेत कई खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ने अपनी फैमिलीज के साथ यूनाइटेड क्लब का दौरा किया। वनडे कप्तान अजहर अली से पूछा गया कि कैसा लगा ये दौरा?
बहुत मजा आया, एक ऑनर फील हो रही है।
अजहर अली भी दुनिया के लाखों अफराद की तरह क्रिस्टियानो رونالڈو کے پرستار ہیں جو کبھی اسی مینچسٹر یونائٹڈ سے کھیلا کرتے تھے.
انفارچونیٹلی کرسٹیانو رونالڈو اس کلب کو چھوڑ چکے ہیں, لیکن آئی تھنک میں بہت بڑا فین ہوں ان کا, ان کو فالو کرتا ہوں ابھی تک جہاں بھی جس کلب سے بھی کھیلتے ہیں. ریسنٹلی پورچوگل سے انہوں نے جو ہے وہ یورو کپ جیتا ہے, تو آئی تھنک ایک ان کے کیریئر کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلی پاکستان سپر لیگ کا انعقاد بڑی کامیابی سے کیا, اور اب وہ اس سے بھی زیادہ کامیابی کی توقع دوسری پاکستان سپر لیگ میں رکھے ہوئے ہے. میں نے پاکستان سپر لیگ کے سربراہ نجم سیڑھی کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آپ کی پانچوں فرنچائز ٹیمیں دوسری سپر لیگ کے لیے کتنی تیار ہیں.
پہلے سال پروفٹ نہیں ہے, پہلے سال لاس ہے, اگلے سال کم لاس ہے, تیسرے سال بریک ایون ہے, چوتھے سال پروفٹ ہے, پانچویں سال بہت پروفٹ ہے, چھٹے سال تو یہ بلینئرز بن جائیں گے. دس سال کا ماڈل ہے انہوں نے, ہم نے ان کو دکھایا دس سال میں آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, کیا آپ کی کیش فلو ہوگی کیا نہیں ہوگا. فرنچائزز بڑے خوش ہیں, میں آپ یقین کریں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے خرچے کم رکھیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, ہمارا پیسہ, ہمیں پتا ہے ہم نے اپنا فین بیس کیسے بنانا ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی کیسی اپنی برانڈنگ کرنی ہے, برانڈ ہمارا بنے گا تو لوگ اسپانسر ہمیں ملیں گے نا. پی سی بی کا بہت تھوڑی سی پروفٹ تھی, ہم نے زیادہ پروفٹ بنا لی. ہماری ڈھائی ملین ڈالر کی پروفٹ تھی, ہم نے سب کو چار چار ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ڈالر دے دیے تاکہ ان کا لاس کم ہو جائے اور وہ بات خوش ہو جائیں. اب وہ اس کے ساتھ اتنے خوش ہوئے کہ وہ تو اب چھلانگے مار رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے, اب وہ آ گئے ہیں خریدنے کے لیے ریجنز بھی.
نجم سیٹی سے میں نے پوچھا ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کی جانب سے یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ یہ فرنچائز ریجنل ٹیموں کو بھی اسپانسر کریں, تو اس کا کیا بنا؟
لاہور قلندرز اور خواجہ ندیم جو کہ لاہور ریجنل ایسوسیشن کے ممبر ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ اتفاق ہو گیا ان میں. اسی طریقے کے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ اور شکیل شیخ صاحب جو کہ اسلام آباد کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, ان کے درمیان بھی ہم نے بیٹھ کے بات کروا دی ہے, وہ بھی تیار ہو گئے. کوئٹہ میں ندیم عمر صاحب تیار ہو گئے. اب رہ گئے کراچی اور اے آر وائی اور پشاور زلمی اور پشاور کے ریجن, تو ان سے اب بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی خبر دیں گے کہ ریجنز کو بھی اب اسپانسرز مل جائیں.
اور نجم سیڈی سے میرا آخری سوال تھا کہ آپ نے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے کے لیے غیر ملکی کرکٹرز کو اضافی رقم دینے کی بات کی ہے, کیا اس کے بغیر لاہور میں فائنل ممکن نہیں؟
جی ہاں, صورت حال یہ ہے کہ پچھلے سال وہ بالکل تیار نہیں تھے. ایک تو ہم نے زمبابوے بلا کے دکھا دیا, دوسرا ہم نے پی ایس ایل کر کے دکھا دیا. اب وہ اپنے دو دے آر ان ٹو مائنڈز, وہ کہتے ہیں یار زمبابوے میں بھی وہ آئے تھے, کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوا, پی ایس ایل بھی کامیاب ہو گئی, ہم تو سمجھتے تھے کہ نہیں ہوگی, یہ بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پروفیشنلز ہیں, یہ سیریس لوگ ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اب وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے جب بیان دیا میں نے کہا میری پوری کوشش ہے اور میں نے پوری کوشش کرنی ہے. اس سٹیج پہ پوری کوشش کا مراد یہ ہے کہ جیسے بھی ہوا اگر پیسے بھی زیادہ دینے پڑے, کوئی اسپیشل سیکیورٹی کا بھی کچھ کرنا پڑا, میں کرنے کے لیے تیار ہوں.
آخر میں ایشین اسپورٹس, سلطان محمود کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ لائنز نے پاکستان اے اور سری لنکا اے کے خلاف سیفری کی ون ڈے سیریز جیت لی. اس نے اپنے چاروں میچز میں کامیابی حاصل کی. پاکستان اے نے چار میں سے دو میچز جیتے, سری لنکا اے کی ٹیم چاروں میچز ہار گئی. انگلینڈ لائنز کے بیٹس مین بین ڈیوکے نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے چار میچوں میں 448 رنز سکور کیے, جس میں ایک ڈبل سینچری اور ایک سینچری بھی شامل ہے. آئرلینڈ نے پاکستان کے خلاف دو ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. یہ دو میچز 18 اور 20 اگست کو ڈبلن میں کھیلے جائیں گے. افغانستان کی کرکٹ ٹیم آئندہ سال جون میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی, جہاں وہ پانچ ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی. آئی سی سی نے سری لنکا کے سابق آف اسپنر مرلی دھرن کو ہال آف فیم میں شامل کر لیا ہے. مصر میں جاری ورلڈ ٹیم سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کو ویلز کے ہاتھوں شکست ہو گئی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اس کے ساتھ ہی پروگرام سربین بھی اپنے اختتام کے قریب ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر تازہ ترین خبریں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں کسی بھی وقت آ کر, لیکن یہاں پر کئی فیچر اور تجزیے بھی شائع ہو چکے ہیں. پہلا فیچر اس وقت یہ ہے کہ ٹرمپ تم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے, اور دوسرا اس کے نیچے ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساکھ کی بحالی. ایک اور فیچر ہے یہاں پر, شام کی پناہ گزین تیراک کا خواب. یہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. سیبین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, اور پروڈیوسر تھے عادل شاہ زیب. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں جول پامر نے, اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماں فارس اخدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں کے ساتھ شمائل خان.
حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے صنعتی یونٹ اور ملک میں اسٹیل بنانے والے واحد ادارے پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے مراد شاہ کو بھاری یکسدی کے ساتھ قائد ایوان منتخب کر لیا ہے. یورپی یونین کے کمشنر جوہانس ہین نے انقرہ حکام کو ملک میں حالیہ فوجی بغاوت کے بعد مشتبہ افراد کے ساتھ اس کے برتاؤ سے متعلق خبردار کیا ہے. امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس سے متاثرہ چار افراد بظاہر مقامی مچھروں کے کاٹنے سے متاثر ہوئے ہیں. یہ زیکا وائرس کے امریکہ میں سامنے آنے والے پہلے کیسز ہیں. آسٹریلیا کی کابینہ نے لیبر پارٹی سے سابق وزیر اعظم کیون روڈ کے اقوام متحدہ کے اگلے سیکرٹری جنرل بننے کے لیے ان کی امیدواری کی حمایت سے انکار کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.